وانا ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت خدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. کتنا اچھا نام ہے عبایا اور ان کے ابا کا نام رفا. عبایا نے رفا اور لڑکے کا نام ہے مرد کا نام عبایا. یہ حضرت عبایا ابن رفا انصاری فرماتے ہیں ادرکنی ابو عبسن کہ مجھے پا لیا پکڑ لیا حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ ابو عبس جو ہے ان کا نام عبد الرحمن الانصاری ہے اور یہ بدری صحابی ہے. وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ یہ انا جو ہے نا یہ عبایا کا قول ہے, یاد رکھنا. عبایا ابن رفاع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا اور مجھے ابو عبس نے پکڑ لیا پا لیا. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ عبایا کہہ رہے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے چل کر جا رہا تھا. چونکہ ذہب یا ذہب چل کر کے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہی ترجمۃ الباب سے ربط ہے. تو حضرت ابو عبس نے مجھے راستے میں پکڑ لیا تو مجھے کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا من غبرت قدماہ فی سبیل اللہ جس کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے حرمہ اللہ علی النار اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھو, جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جاوے یعنی دین کے کسی کام کے لیے چلت پھرت نقل و حرکت جد و جہد کوشش کرتے ہوئے اس کے دونوں قدموں کے اوپر گرد لگی غبار لگی مٹی لگی تو کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے یعنی اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب سے ربط یوں ہو سکتا ہے, یہ دوسرا, کہ حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے لیے جانے کو فی سبیل اللہ قرار دیا کہ کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاوے فہو فی سبیل اللہ. اس لیے تو عبایا جمعہ پڑھنے جا رہے تھے تو حضرت ابو عبس نے ان کو راستے میں یہ حدیث سنا دی کہ بھائی جس آدمی کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں گے اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے جانا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. تو فی سبیل اللہ کا مفہوم تو بہت عام ہے بھائی. کوئی آدمی پیدل چل کے مسجد جاوے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے, اس کو بھی فی سبیل اللہ کہیں گے. اور من خرج گھر سے نکلا طلب علم کے لیے فہو فی سبیل اللہ, وہ تو سری حدیث ترمذی شریف کے اندر, علم کے لیے اپنے گھر سے نکلنا یہ اللہ کے راستے میں ہونا ہے. تو اللہ کے راستے میں ہونا یہ بڑا وسیع مفہوم ہے, اس کو کسی چیز میں تنگ نہیں کر دینا چاہیے کہ اسی کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں, دوسرے کو فی سبیل اللہ نہیں کہتے. ایسی تنگی نہیں کرنے کی, وسعت رکھنے کی. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا جو کتاب العلم میں گزرا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے دین کی بات سیکھنا سکھانا جائز ہے. کہ حضرت عبایا جمعہ کے لیے جا رہے تھے, ابو عبس راستے میں مل گئے تو ابو عبس نے ان کو جو ہے چلتے چلتے حدیث سنا دی. معلوم ہوا کہ راستے میں چلتے چلتے حدیث سنا سکتے ہیں, یہ صحابی کے طرز عمل سے معلوم ہوا. جی
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما
فاتكم. یہ روایت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز قائم کر دی جاوے, اب لفظ صلاۃ مطلق ہے, اس میں جمعہ کی نماز بھی شامل ہے, کہ جب جمعہ کی نماز قائم ہو جاوے یا یہ کہ کوئی بھی نماز کی اقامت کہہ دی جاوے, یعنی اقامت کہنے والا کسی بھی نماز کی اقامت کہے, اس میں جمعہ بھی آ گئی اس عموم کے اندر. فلا تأتوها تسعونا, تو تم اس کے لیے دوڑ کر کے مت آؤ. یہ ہر نماز کے لیے مسئلہ ہے کہ ہر نماز کے لیے آدمی دوڑ کر کے نہ آوے, بلکہ اطمینان سے, سکون سے, وقار کے ساتھ آوے نماز پڑھنے کے لیے. وأتوها تمشونا, اور تم چل کر کے نماز کے لیے آؤ. وعلیکم السکینۃ, اور سکینت کو, اطمینان سے چلنے کو, سکون چین سے چلنے کو تم لازم پکڑو. فما ادرکتم فصلوا, جتنی رکعت مل جاوے امام کے ساتھ پڑھ لو. وما فاتکم فاتمو, اور جو نماز تمہاری جو رکعتیں فوت ہو جاوے وہ بعد میں پوری کر لو. ایک جامع ضابطہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, اور اس میں بتلا دیا کہ جب کسی بھی نماز کی اقامت کہی جاوے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ تم آؤ, اس لیے کہ دوڑ بھاگ کرو گے تو ہانپ چڑھ جائے گی, اور ہانپ چڑھ جائے گی تو آ کے نماز میں ثنا یا رکوع کی تسبیحات وہ بھی تم ڈھنگ سے پڑھ سکو گے نہیں. دوسرا یہ کہ ایک منظر بڑا برا اور بھدا نظر آئے گا کہ بھائی یہ کہاں دوڑم دوڑی ہو رہی ہے, یہ تو کہا جماعت پکڑنے کے لیے. سکتے، دوڑم دوڑی مسجد کے اندر یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، ڈبا ڈب ڈبا ڈب ڈبا ڈب، یہ کتنا برا ایک جو ہے ماحول معلوم ہوگا. اسی لیے اطمینان سے چل کے جاؤ. اب جو تمہیں ڈر ہے کہ بھائی رکعت جائے گی، تو جتنی رکعت جاوے وہ تو امام کے سلام پھرانے کے بعد آپ مسبوق بن کر کے کھڑے ہو کر کے اپنی نماز ادا کر لو، گنجائش ہے. اب ترجمت الباب سے ربط کیسے ہوگی؟ نمبر ایک، حدیث شریف میں فرمایا کہ نماز پکڑنے کے لیے اقامت کے بعد مت دوڑو، مطلق ہے. اس میں جمعہ بھی شامل ہے کہ جمعہ کے لیے دوڑنا نہیں چاہیے. تو جب تمام نماز میں نہیں دوڑنے کا تو جمعہ کے لیے بدرج اولا نہیں دوڑنا، جمعہ کے لیے بدرج اولا نہیں دوڑنا. دوسری بات یہ ہے کہ آیت کریمہ میں لفظ سعی سے دوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے اطمینان کے پورے توجہ کے ساتھ اذان کے بعد عبادت کی طرف آنا، کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو گئی تو اذان ہو جانے کے بعد پوری طور پر متوجہ ہو کر کے خطبے کے لیے آ جاؤ، اہتمام کے ساتھ آ جاؤ، یہ مراد ہے. دوڑ بھاگ کرنا مراد نہیں ہے. اور اس کے لیے دلیل ہے وعلیکم السکینہ، کہ تم سکون چین کو لازم پکڑو، یعنی اطمینان سے جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ. یہ تمام نماز میں ضابطہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. جی.
به قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة لا اعلمه الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة.
یہ جو ہے نا عبداللہ ابن ابی قتادہ، یہ صحابی انصاری ہے، مدنی ہے. اب یہ جو روایت لائے اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ لا اعلمہ الا عن ابیہ، کہ عبداللہ ابن ابی قتادہ اپنے والد سے ہی نقل کرتے ہیں. یعنی میری معلومات، میری تحقیق یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اگر دیکھی جاوے تو یہ روایت مسند ہو جائے گی، یہ روایت مرسل نہیں ہوگی اس اعتبار سے. جبکہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سند پر کلام کیا تو ان کی نظر کے اندر یہ مرسل روایت ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی کہ یہ مرسل روایت نہیں ہے بلکہ مسند روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال لا تقوموا حتی ترونی، کہ تم کھڑے مت ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو. اب ذرا سا ترتیب سمجھو، کیا نظام تھا وہاں صفوں کا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں ہوتے تھے، وہیں آپ وضو سنتیں پڑھ کے تیار ہو جاتے ہیں. پھر جب وقت ہوتا جماعت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکہ سے مسجد میں داخل ہوتے، اور حجرے مبارکہ مسجد کی حیال الفلاح والی جانب کے اندر ہوا کرتے تھے. تمام امہات المؤمنین کے حجرے مسجد کے حیال الفلاح والی جانب میں تھے. اب کسی بھی زوجہ محترمہ کی باری ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے. ادھر جماعت کا وقت ہوا, حضرت بلال نے اقامت شروع کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے جماعت خانے میں داخل ہوئے. جب مسجد نبوی بنی تو مختلف صحابہ کے مکان مسجد کے ارد گرد تھے اور ان کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تمام کے دروازے بند کروا دیے کہ بھائی مسجد گزرگاہ نہیں ہے, دروازے بند کرو. جس کو بھی دروازہ بنانا ہو وہ مکان کی دوسری جانب کے اندر جہاں گلی محلہ پڑتا ہو اس طرف وہ دروازہ بناوے. یہ جو تم نے مسجد کی طرف دروازہ بنایا ہے یہ مناسب نہیں. حضور نے بند کروا دیے تمام دروازے. اس میں حضرات صحابہ کو سہولت کیا تھی کہ مثلا سب کے مکان مسجد کے یہ دیوار سے ہیں تو اپنے مکان سے سیدھے مسجد میں آ جاتے. اب اس میں یہ ہوتا کہ اگر کہیں جانا ہے تو ابھی مکان سے مسجد میں آئے اور اندر سے گزر کر کہیں جا رہے, تو مسجد گزرگاہ بن جاتی تھی, آمد و رفت کی جگہ بن جاتی تھی. اس لیے بھی یہ چیز مناسب نہیں تھی کہ مسجد کے احترام کے خلاف بات تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جو دروازے مسجد میں کھلتے تھے وہ بند کروا دیے, سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور وہ بھی خلافت بلا فصل کی ایک دلیل ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا دروازہ باقی رکھا, اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے مکان کا دروازہ باقی رکھا. اور آج بھی مسجد نبوی میں وہاں نشان موجود ہے, حیال الصلاح والی جانب میں وہاں لکھا ہوا ہے حاضی خوخت سیدنا ابی بکر صدیق, کہ اس جگہ کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھونپڑا مبارک تھا. خوخا عربی میں جھونپڑے کو کہتے ہیں, اور وہ صحابہ کے مکان جھونپڑے ہی تھے اس زمانے میں. تو بس یہ دو دروازے حضور نے باقی رکھے, باقی سب کے بند کروا دیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مبارک یہ کہ جب اقامت ہوتی تھی تو آپ مسجد میں داخل ہوئے, حجرے سے سیدھے مسجد کے اندر. اب صحابہ صفوں میں آ کے بیٹھ جاتے, تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھو کھڑے مت ہو. میں مسجد میں آ گیا نماز پڑھانے کے لیے, مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں مصلی کی طرف, امام والے مصلی کی طرف, اب تم کھڑے ہو, وہاں تک تم کو کھڑے نہیں ہونا ہے. اب صحابہ نے ترتیب کیا اپنائی تھی, مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکہ سے پانچویں صف میں پہنچے تو پانچویں صف والے صحابہ کھڑے ہو گئے, پھر حضور آگے بڑھے چوتھی صف پر, چوتھی صف والے صحابہ کھڑے ہو گئے, پھر حضور پہنچے تیسری صف پر تو تیسری صف والے صحابہ کھڑے ہو گئے, آگے بڑھے دوسری صف پر, دوسری صف والے صحابہ کھڑے ہو گئے, پہنچے اول صف پر, اول صف والے صحابہ کھڑے ہو گئے. تقریباً یہ ہوتا تھا کہ حضرت بلال کی تکبیر شروع ہوتی اور وہ ایال الصلاح ایال الفلاح کے اوپر پہنچتے, اتنے میں حضور صف اول یا امام والے مصلی کے اوپر پہنچ چکے ہوتے تھے. اب مصحف اللہ پر پہنچے, اتنے میں حضرت بلال نے آخری کلمات شروع کیے اور حضور نے ادھر جو ہے تکبیر تحریمہ کی تیاری فرما دی. اس لیے ہدایت دی لا تقوموا حتى ترونی, کہ جب تک مجھے نہ دیکھو تم مجھے کھڑے تم لوگ کھڑے مت ہو, مجھے دیکھنے کے بعد آپ لوگ کھڑے ہو. ایک ہدایت یہ دی. دوسری ہدایت وعلیکم السکینۃ, اور تم سکون اور اطمینان کو لازم پکڑو. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط والا حصہ. وعلیکم السکین. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی تمام نمازوں کے متعلق ہے کہ ہر نماز کے اندر سکون ہو, وقار ہو. جیسے پچھلی روایت میں گزرا کہ بھائی اقامت کہی جائے تو دوڑو مت, نماز پکڑنے کے لیے دوڑو مت, سکون سے چل کر کے آؤ تم. تو وعلیکم السکینہ یہ ہو گیا. تو جب تمام نمازوں میں یہ حکم ہے سکون کو لازم پکڑنے کا, تو جمعہ کے اندر تو بدرج اولا یہ حکم ہوگا کہ آدمی سکون چین کے ساتھ چل کر کے جمعہ کی نماز پانے کے لیے آ جاوے. گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو میں نے ترجمۃ الباب کے اندر آیت کریمہ پیش کی تو فس او الا ذکر اللہ میں دوڑنا مراد نہیں ہے, بلکہ فس او الا ذکر اللہ میں مراد ہے اہتمام کرنا, متوجہ ہونا کہ جمعہ کی اذان اول کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے خطبے کے لیے تم پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ اور سارے کام کاج چھوڑ کر کے چل پڑو, یہ مراد ہے. وہ آیت میں دوڑنا مراد نہیں ہے. یہ وعلیکم السکینہ سے انہوں نے ترجمۃ الباب کے اوپر استدلال کیا ہے. جی.
باب لا يفرق بين اثنين, لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.
کیا مطلب ہے اس ترجمۃ الباب میں, کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ بات ضمناً گزری ہے, اب اس کو امام نے مستقل ترجمۃ الباب سے ہمارے سامنے پیش کیا. جمعہ کے دن جو لوگ جلدی آ جاتے ہیں اور پہلے سے آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, اب یہ جو پہلے سے آنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب قریب مل جل کر کے بیٹھے ہیں, ایک آدمی اس کے پڑوس میں, دوسرا آدمی پھر تیسرا آدمی, اس طرح مل جل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دیر سے آئیں گے جمعہ کے اندر, اور دیر سے آنے کے بعد ان کی کوشش کیا ہوتی ہے, دو چیزوں کی, دیکھا کہ ان کو صف اول میں جگہ لینی ہے یا ایک اتباع ہوا میں بیٹھنا ہے یا ایک ایئر کنڈیشن کے قریب بیٹھنا ہے, تو دیکھا کہ جگہ تو کہیں دکھ نہیں رہی ہے, تو جہاں پنکھے کے نیچے دو چار آدمی بیٹھے ہوئے پہلے سے آ کر, تو وہاں آ کر کے وہ گھس ماری کریں گے, اندر بیچ میں گھس جائیں گے. یہ چیز شریعت کی نظر میں بالکل مناسب نہیں ہے کہ جو لوگ پہلے سے آ کر صف کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں مل جل کر کے, ان کے درمیان کے اندر تم بیچ میں گھس کر کے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ, یہ بات مناسب نہیں ہے. تمہیں جہاں پیچھے جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. اس طرح دو آدمی کے درمیان کے اندر زبردستی گھس جانا نہیں چاہیے, اس سے ان آدمیوں کو بھی تکلیف ہوگی جو پہلے سے بیٹھے ہیں, اور تنگی بھی ہو جائے گی جگہ کے اندر, اور کچھ اخلاق کے بھی خلاف ہے کہ آپ نے اس طرح کیا, گھس ماری کرنے کا کام کیا. دوسری ایک بات اس میں کیا ہوتی ہے کہ بعض لوگ صف اول کے لالچی ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, ہر مومن کو صف اول میں نماز پڑھنے کی ہرس ہونی چاہیے کہ ہم صف اول میں نماز پڑھیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کا ثواب لا مقدار بیان فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ صف اول میں اور اذان دینے میں کتنا بڑا ثواب ہے, تو تم آپس میں قرآن اندازی کرو, اتنا بڑا ثواب ہے. یعنی حضور نے اس کے ثواب کی مقدار نہیں بیان فرمائی, مجمل رکھا اور فرمائے کہ بے حساب اللہ اس پر ثواب دیتے ہیں, صفحہ اول پر بھی اور اذان دینے کے اوپر بھی. اب بعض لوگ باقاعدہ اس کا شوق رکھتے ہیں کہ ہم صفحہ اول میں نماز پڑھیں, زیادہ اجر حاصل کریں, بہت اچھی چیز ہے. لیکن جب آپ کو صفحہ اول کا شوق ہے جلدی آ جاؤ اور جلدی سے آ کر کے صفحہ اول میں نماز پڑھو. اب ایک تو آئیں گے دیر سے, اور دیر سے آنے کے بعد کیا کریں گے کہ صفحہ اول کے اندر جانے کے لیے لوگوں کے بیچ کے اندر جو ہے پیر مارتے ہوئے چلیں گے. اب ظاہر ہے کہ دو شخص پہ دوسری شخص سب میں تیسری میں بیٹھے ہوئے پہلے سے, اب آپ کو صفحہ اول میں جانا ہے تو پیر مارتے ہوئے بیچ میں زبردستی تم گھس کے جاؤ گے, ایزا ہوگی, تکلیف ہوگی دوسرے مسلمانوں کو. یہ کام مت کرو. یقیناً صفحہ اول حرص کرنے کی چیز ہے, لیکن صفحہ اول کا ثواب لینے کے خاطر پہلے سے بیٹھ صفوں میں جو لوگ ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایزا پہنچانا یہ بالکل مناسب کام نہیں ہے. اب جہاں تم کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ. اس میں بعض لوگ گردان فلان تھے کہ بھئی گردن فلان فلان کر کے جائیں گے, یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے. یہ ترجمۃ الباب میں تینوں چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں. کسی بھی صف کے اندر پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ کے اندر گھس مت جاؤ. صفحے اول میں پہنچنے کی لالچ بہت اچھی ہے, لیکن اس کے لیے جلدی آؤ. یہ نہیں کہ پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہو ان میں پیر مارتے ہوئے ایزا پہنچاتے ہوئے جاؤ, یا گردنوں کو اور کندھوں کو فلانگ کر کے تم جاؤ. یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کے اندر. یہ اس ترجمۃ الباب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے. مسئلہ پہلے گزرا ہے کہ اگر آگے والی صفحے خالی ہو, جیسے کہ بعض لوگ غفلت میں سستی میں پیچھے والی صفوں میں بیٹھتے ہیں, یا کسی اور مقصد سے پیچھے والی صفوں میں بیٹھتے ہیں, آگے والی صفوں کو باقاعدہ خالی چھوڑ دیتے ہیں, تو ایسے وقت پر آگے والی صفوں کو پُر کرنے کے لیے آپ آگے جا سکتے ہیں. لیکن آگے جانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت نرمی سے دو آدمی اگر پہلے سے بیٹھے ہیں تو ان کو ذرا ہاتھ دے کر کے نرمی سے اشارہ دو تاکہ وہ جگہ کر دے گا. کوئی اور راستہ ہو تو بہت اچھا ہے, جیسے کہ بہت سی مسجد کے اندر باہر دونوں طرف میں گیلری بنی ہوتی ہے, جیسے ہماری مسجد میں بھی یہی ہے, جانبین میں گیلری ہے, تو اس کو استعمال کر لیجئے, کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی کسی کو. اور اگر ایسی کوئی شکل نہیں ہے تو پہلے سے بیٹھے ہوئے بھائیوں کو ذرا نرمی سے ہاتھ دو تاکہ وہ ذرا جگہ کر دیں گے, پھر آپ آگے چلے جائیے. جی
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن المقبري عن ابيه عن ابي وديعه عن ابي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بين وبين الجمعه الاخرى.
روايه ہو چکی ہے. ترجمۃ الباب سے تو ربط رکھنے والی چیز ہے فلم یفرق بین اثنین, کہ جمعہ کے لیے آیا تو دو آدمی کے درمیان میں تفریق نہیں کی. اور تفریق کی یہ ساری شکلیں ہیں, پہلے سے دو بیٹھے ہوئے آدمی کے درمیان جا کر زبردستی بیٹھ گیا, یہ بھی تفریق کی شکل ہے. دو آدمی کے درمیان زبردستی جگہ کر کے آگے بڑھ گیا, یہ بھی تفریق کی ایک شکل ہے جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. بس یہ لفظ فلم یفرق بین اثنین یہ ترجمۃ الباب سے ربط رکھنے والا لفظ ہے, باقی روایت پوری تفصیل سے پہلے ہو چکی. جی
باب لا یقیم الرجل اخاہ یوم الجمعۃ ویقعد فی مکانہ.
اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ایک مزاج رکھتے ہیں اور غلط مزاج ہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو کر کے مجھے جگہ دے دے گا. یہ مزاج نامناسب مزاج ہے. اس ترجمۃ الباب میں اس غلط مزاجی کی اصلاح ہے. پہلے سے آ کر کے کچھ لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو آگے والی صف میں جگہ چاہیے تھی, آپ بھی فارغ ہو کر جلدی آ جاتے. اب لوگ بیچارے تیاری کر کے کب سے آ کے جمعہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تسبیح تلاوت معمولات میں مشغول ہیں. آپ دیر سے آئے اور دیر سے آنے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو کھڑا کرو, اے کوٹ کے پیچھے جا, میں بیٹھوں گا یہاں, یہ میری جگہ ہے. یہ طریقہ بالکل ممنوع ہے کہ جو شخص پہلے سے آ کر کے آگے بیٹھا ہوا ہے, آپ دیر سے آ کر کے اس کو اپنی اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے کہو کہ جاؤ پیچھے. ہرگز نہیں, بالکل مناسب نہیں. آپ کو اس میں ایک تو اس مسلمان کی دل آزاری ہوگی کہ میں پہلے سے آ کے بیٹھا تھا, مجھے اٹھا دیا, ہٹا دیا, تکلیف ہوگی اس کو. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر ایک طرح کا عجب ہے, بڑائی ہے آپ کے دماغ کے اندر کہ میں آ جاؤں تو دوسرے لوگ کھڑے ہو کر کے مجھے جگہ دے دے وے. یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز مناسب نہیں ہے ایسا کرنا. تو کوئی شخص اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے جمعہ کے دن اور اس کی جگہ پر بیٹھ جاوے. دیکھو امام نے ترجمۃ الباب میں لفظ اخا استعمال کیا. یہ اخا کا لفظ جو ہے نا, یہ تلطف اور شفقت کا داعی ہے کہ جو مسلمان بھی پہلے سے بیٹھا ہے وہ تیرا ایمانی بھائی ہے, کیوں تو اس کو اٹھاتا ہے اپنی جگہ سے؟ اس کو بیٹھنے دو, تیرا ایک مسلمان بھائی ہی تو بیٹھا ہوا ہے نا, یہ کیا کہ آ کر کے تم اس کو اٹھا دو. بھلے وہ کوئی غریب آدمی ہے, عام آدمی ہے, کن تیرا ایک ایمانی بھائی ہے, اس کو نہیں اٹھانا چاہیے, اس کو بیٹھنے دینا چاہیے. وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ, اور اس کی جگہ کے اوپر بیٹھ جاوے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب ایک مسئلہ اور ہے, آپ دیر سے تشریف تو لائے لیکن آپ کی آمد کے اوپر کوئی بیچارہ کھڑا ہو گیا اور آپ کو خود سے جگہ دے دے کھڑے ہو کر کے, تو کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں دو کال ہے ہمارے یہاں. پہلا کال تو یہ ہے کہ پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر کے جگہ نہ دیوے, بیٹھے رہو, آپ اپنا کام کرو, جو آئے ہیں وہ پیچھے بیٹھیں گے. اس لیے کہ آپ کا کھڑے ہو جانا اور اس آنے والے کو جگہ دینا, یہ کہا جاتا ہے ایثار فی الطاعت, عبادت میں دوسروں کو ترجیح دینا. اس کا نام رکھیں گے فقہا کی اصطلاح میں ایثار فی الطاعت, یعنی ایک عبادت کے کام کے اندر آپ دوسروں کو ترجیح دے رہے ہو. اور اس کو ہمارے بہت سے فقہا مکروہ قرار دیتے ہیں کہ ایثار فی الطاعت مکروہ ہے. اطاعت اور نیکی کے کام میں تو تنافس مطلوب ہے, یعنی ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں بڑھ چڑھ کے نیکی میں حاصل کروں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, یعنی یہ طاعت اور عبادات تو ایسی چیز ہے کہ تنافس کی چیز ہے, ہر آدمی بڑھ چڑھ کر کے اس میں آگے بڑھے. اب یہ جناب ترجیح دے رہے تنافس کے بجائے, اسی لیے بہت سے فقہاء کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. اگرچہ ایک دوسرا قول ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ خیر کوئی بڑا معزز آدمی آ گیا تو اس کے اکرام کے اندر کوئی آدمی, معزز کا مطلب دینی اعتبار سے اعزاز والا کوئی شخص آ گیا تو اس کے اکرام اور اعزاز کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھ جاوے اور آنے والے کو اپنی جگہ پر صفحے اول میں جگہ دے دیوے تو اس کی گنجائش ہے. یہ بھی بعض فقہا کا قول ہے. البتہ صحابہ کرام کا ایک طرز عمل تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تو آپ کے پیچھے بالکل دو جگہ صحابہ چھوڑ دیتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے. یہ صحابہ کا طرز عمل ہے روایت میں, اسی لیے کہ بعض مرتبہ ان کو مسلمانوں کی اجتماعی امور میں شغل ہوتا تھا جس کی وجہ سے مسجد پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. بعض مرتبہ حضور ہی کے ساتھ یہ لوگ مشورے میں مشغول ہوتے تھے حجرہ مبارکہ کے اندر, پھر وقت کے اوپر مسجد پر تشریف لائے. ظاہر ہے کہ حضور کا مصلی تو امامت والا ہے, وہ تو الگ تھلگ مصلی ہے, لیکن حضرات شیخین جب آئیں گے حضور کے ساتھ وہاں تک تو مسجد بھر چکی ہوگی, تو یہ حضرات کو پھر پیچھے کھڑا رہنا پڑے گا. اسی لیے عام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے حضور کے بالکل پیچھے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ بعد میں بھی آ کر کے وہاں کھڑے رہیں گے. جی
أبي قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا قال سمعت عمر سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
یہ حضرت نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ ہے, فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اَن یقیم الرجل اخاہ, یہ کہ کوئی آدمی اپنے ایمانی بھائی کو کھڑا کر دے وے من مقعدی ہی اس کی بیٹھنے کی جگہ سے, ویجلس فیہ اور اس کی جگہ کے اوپر بیٹھ جاوے. دیکھیے یہ ضابطہ جس طرح نماز میں ہے صفوں میں ہے اس طرح مجالس کے اندر بھی ہے, مجالس میں بھی اس ضابطے پر عمل کرنا چاہیے. ایک آدمی بیچارہ بہت پہلے سے آ کر مجلس میں استفادے کی غرض سے آگے بیٹھا ہوا ہے اور ہاں جناب دیر سے تشریف لا کر کے پھر اس کو اٹھا کے پیچھے کرے اور آپ جو ہے اپنی شان جھاڑنے کی کوشش کرے, یہ مناسب بات نہیں ہے, بالکل مناسب نہیں ہے. الا یہ کہ بھائی آپ کے متعلق آگے کوئی کام ہو, مثلاً یہ کہ دوسرے نمبر پر آپ کو بیان کرنا ہے یا آپ کو کوئی ایسی ذمہ داری حوالے ہے جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ جائے, وہ الگ چیز ہے, لیکن اس کے لیے دوسرے کو کھڑا کر کے پیچھے بھیج دینا مجالس کے اندر بھی مناسب نہیں ہے. ہاں جن کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھے اور وہ نہ آگے بڑھے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَلِينِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى, کہ تم میں جو عقل مند بالغ سمجھدار لوگ ہو وہ میرے قریب رہا کریں. یہ آپ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا نماز میں بھی اور مجلس کے اندر بھی. کیوں؟ اسی لیے کہ کبھی لقمہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اگر عقل مند سمجھدار لوگ آگے ہوں گے تو بر وقت ضرورت وہ لقمہ دے سکیں گے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک کیا تھا کہ اگر عقل مند اور سمجھدار لوگ آگے رہیں گے تو وہ میری نماز سیکھیں گے اور امت کو سکھائیں گے، وہ میری نقل و حرکت کو دیکھیں گے، میں کس طرح نماز پڑھتا پڑھاتا ہوں، تو عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ وہ میری نماز کو اچھی طرح دیکھیں گے اور دیکھ کر کے وہ امت کو پہنچائیں گے، اس لیے آپ کی چاہت مبارک ہے۔ اب کسی مجلس کے اندر بچے ہی پہلے جا کر بیٹھ گئے اور اولو الاحلام والنہا بعد میں آ رہے ہیں، تو ایسے وقت پر ترتیب، چونکہ یہ شرعی ترتیب ہے کہ اولو الاحلام والنہا آگے رہے، تو ایسی مجلسوں کے اندر پھر اہتمام کیا جائے کہ بھائی پیارے بچوں آپ پہلے آئے ہوئے لیکن آپ پیچھے ہٹ جائیے، یہ جو بڑے لوگ آئے ان کو پہلے آگے بڑھنے کی جگہ دے دی جائے، نماز وغیرہ کے اندر بھی، اور ایسے نماز کے اندر تو ترتیب بھی باقاعدہ یہی ہے کہ بچے پیچھے رہے ہوئے بڑے لوگ آگے رہے ہوئے۔ ویجلی صفیحی قلت لنافع الجمعہ، تو یہ قلت کے فائل ہیں امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ، کہ امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کو سوال کیا کہ حضرت یہ جمعہ کا مسئلہ ہے کہ کسی کو اٹھا کر کے نہیں بیٹھنے کا؟ قال الجمعہ وغیرہا، یعنی جمعہ کا بھی مسئلہ ہے اور جمعہ کے علاوہ کے بھی مسئلہ ہے ہر موقع کے اوپر، کہ بھائی کسی کو اٹھا کر کے تم اس کی جگہ کے اوپر مت بیٹھ جاؤ۔ جی،
باب الاذان یوم الجمعہ،
اذان کا مطلب کیا؟ جمعہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت کے اندر جو اذان جدید شروع کروائی اس کی طرف امام بخاری اشارہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مبارک زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت کیسا رہا؟ کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھتے تھے تب اذان دی جاتی تھی، اور خطبے کے ختم ہونے کے بعد اقامت ہوتی تھی اور نماز ہو جاتی تھی۔ یہ تینوں دور کے اندر یہی ترتیب رہی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مبارک زمانہ آیا تو حالات بدلے، صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال فرما رہے ہیں، تابعین کا دور آیا، اور جمیع تابعین کے اندر وہ بات نہیں تھی جو صحابہ میں تھی، نماز کا فکر، نماز کا اہتمام، یہ سب چیزیں، گویا کہ لوگ دیر دیر سے مسجد میں آتے تھے، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کا باقاعدہ اضافہ فرمایا جس کو ہم اذان اول سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جاری کی ہوئی ایک سنت ہے، اور حضرت عثمان کو حق بنتا تھا کہ وہ جاری کرے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین، اس حدیث کی بنیاد پر وہ قائم کر سکتے تھے، ان کے لیے گنجائش تھی، اور حالات بھی ایسے پیش آ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ اذان جاری فرمائی۔ اب یہاں تین اذان ہو گئی، ایک اذان حادث جس کو ہم اب اذان اول کہتے ہیں، جو خطیب کے خطبے سے کچھ وقت پہلے ہوا کرتی ہے، یہ ہے اذان حادث، اور اسی کا نام ہے اذان اول، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائی۔ نمبر دو، اذان قدیم جس کو ہم اذان ثانی کہتے ہیں، جو خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے. یہ ہیں اذان قدیم. کیوں؟ پہلے تین دور میں یہی تھی، اسی لیے اس کا نام اذان قدیم ہوا. اور تیسری اذان کا مطلب اقامت، جو خطبے کے بعد نماز جب شروع ہوگی تب کہی جائے گی، وہ اذان ثالث. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے مبارک زمانے میں جو اذان دی جاتی تھی، جس کو ہم اذان قدیم کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ نمبر ایک، جو لوگ مسجد میں موجود نہیں ہیں، غائب ہے، ان کو اطلاع دینا کہ اب آ جاؤ مسجد میں، خطبہ شروع ہو رہا ہے، ان کو اطلاع دینا، یہ اس کا اول مقصد. تو جو مجمع مسجد میں موجود نہیں، غائب ہے، اس مجمع کو اطلاع دینا، یہ اذان کا مقصد تھا. کون سی اذان قدیم؟ اس اذان قدیم کا دوسرا مقصد تھا پہلے سے موجود مجمع کو خطبہ سننے کی طرف متوجہ کرنا، یہ اس کا دوسرا مقصد تھا کہ بھائی کوئی تلاوت کر رہا ہو بند کر دو، کوئی بات چیت کر رہا ہو بند کر دو، اب خطیب صاحب خطبہ شروع کر رہے ہیں، اب تم متوجہ ہو جاؤ. یہ دو اہم مقاصد تھے اذان قدیم کے، جو خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد کہی جاتی تھی. اور یہ اذان دینے کا مقام تھا مسجد کے دروازے پر، چھت پہ اذان دی جاتی تھی. یہ اذان قدیم مسجد کے دروازے پر، چھت کے اوپر دی جاتی تھی. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ بھائی دو مقصد ہے، ایک غائبین کی اطلاع، ایک حاضرین کو متوجہ کرنا، تو آپ نے دونوں مقصد کو الگ کر ڈالا. پہلے دونوں مقصد کو سامنے رکھ کر ایک اذان دی جاتی تھی، حضرت عثمان نے دونوں مقاصد کو الگ الگ کر ڈالا. کیسے؟ کہ مقصد اول غائبین کو اطلاع دینے کے لیے آپ نے ایک نئی اذان شروع کروائی، جس کو اذان حادث کہا جاتا ہے. تو اذان قدیم کے جو دو مقصد تھے، اس میں سے ایک مقصد حضرت عثمان نے الگ کر دیا، اور اس کے لیے اذان حادث وہ آپ نے شروع فرمائی. مقصد ثانی، حاضرین کو متوجہ کرنا، اس کے لیے آپ نے اذان حادث باقی رکھی، قدیم باقی رکھی، کہ اذان قدیم ہے. وہ جس مقصد کے لیے، ایک مقصد تھا پہلے سے موجود لوگوں کو خطبہ سننے کے لیے متوجہ کرنا، اس کے لیے اس کو باقی رکھو. اب پہلے اذان قدیم کے دو مقصد تھے، حضرت عثمان نے دونوں مقصد کے لیے دو اذان کر دی، اذان حادث، اذان قدیم. مقام یہ رہا کہ اذان قدیم جہاں دی جاتی تھی، وہ مقام کر دیا اذان حادث کا. چونکہ اس کا مقصد کیا ہو گیا؟ غائبین کو اطلاع دینا. اور غائبین کو اطلاع کیسے ہوگی؟ جب دروازے کے اوپر چھت پر چڑھ کر کے اذان دی جائے گی تو غائبین کو اطلاع ہوگی، وہ جگہ وہاں کر دی. اور اذان قدیم کے لیے آپ نے جگہ کر دی خطیب کے سامنے، اذان ثانی کے لیے جگہ کر دی خطیب کے سامنے، تاکہ موجود مجمع کو اطلاع دینی ہے وہ مسجد کے اندر دو، تاکہ موجود مجمع کو اطلاع ہو جاوے. کتنا شاندار جو ہے آپ نے ایک نظام بنایا حضرت عثمان غنی کا. اب آیت کریمہ کا مصداق بن گئی اذان حادث، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کا مصداق ہو جائے گی اذان حادث، جس کا ہم نام رکھیں گے اذان اول، جو حضرت عثمان کے مبارک دور کے اندر جاری ہوئی. اسی سے ہمارے فقہا نے ایک ضابطہ قائم کیا، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، کہ مقصد تھا اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ متعین کرو، کام آسان ہے. بس حضرت عثمان نے اس مقصد کے لیے یہ کام کیا. جی
ابي قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعه اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال ابو عبد الله الزوراء موضع للسوق بالمدينه.
تشريح باقي رکھو، ہماری یہاں نماز جلدی ہوتی ہے.